تیسرا باب حج کے باطنی اعمال و آداب. حج کے آداب. پہلا ادب یہ ہے کہ تمام مصارف حلال آمدنی سے پورے کیے جائیں، دوران سفر کسی ایسی تجارت میں مشغول نہ ہو جس سے دل بٹے اور افکار پریشان ہوں، بلکہ دل و دماغ اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، غم جہاں میں مبتلا نہ ہوں. اہل بیت کے واسطے سے ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانے میں چار طرح کے لوگ حج کے لیے جائیں گے: بادشاہ سیر و تفریح کے لیے، مالدار تجارت کے لیے، فقرا مانگنے کے لیے، پڑھے لکھے ناموری اور شہرت کے لیے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خطیب من حدیث انس رضی اللہ عنہ باسناد مجہول و ابو عثمان الصابونی فی کتاب الماتین. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس حدیث میں دنیا والوں کے لیے تمام ایسے اغراض بیان کیے گئے ہیں جن کے سفر سے متعلق ہو سکتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ یہ مقاصد حج کی فضیلت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کا حج مخصوص لوگوں کے حج کے زمرے میں شامل نہیں ہوتا، خاص طور پر اس وقت جب مزدوری لے کر مثلا کسی دوسرے کی طرف سے حج ادا کرے. یہ تو آخرت کے عمل پر دنیا طلب کرنے والی بات ہوئی. اہل ورا ارباب قلوب اس طرح کے عمل کو پسند نہیں کرتے. ہاں اگر مکہ مکرمہ قیام کی خواہش ہو اور اتنا روپیہ پاس نہ ہو کہ وہاں گزر بسر ہو سکے تو کچھ لے سکتا ہے. دین کو دنیا کا وسیلہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، دنیا کو دین کا وسیلہ بنا سکتا ہے. اس صورت میں زیارت بیت اللہ کی نیت کرے اور یہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے اس حج کے ذریعے اپنے ایک مسلمان بھائی کی فرض سے سبکدوشی میں مدد کر رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک یہی معنی و مفہوم رکھتا ہے: یدخل اللہ سبحانہ و تعالی بالحجۃ الواحد ثلاثۃ الجنۃ الموسی بها والمنفذلها ومن حج بها ان اخیہ. اور یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ایک حج کے ذریعے تین آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا: حج کی وصیت کرنے والا، اس وصیت کو نافذ کرنے والا، اور اپنے بھائی کی طرف سے وہ حج ادا کرنے والا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنا حج اسلام ادا کر چکا ہو اس کے لیے حج کی اجرت لینا جائز نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کرے اور نہ حج کو ذریعہ آمدنی یا تجارت بنائے. اللہ تعالی دنیا کو دین کے ذریعے عطا کرتا ہے، دین کو دنیا کے ذریعے عطا نہیں کرتا. ایک روایت میں ہے کہ شخص کی مثال جو غزوات میں شرکت پر معاوضہ لے ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلانے پر اجرت لیا کرتی تھی. مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کی اجرت لینے میں موسیٰ کی والدہ کی طرح ہو تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس اجرت سے وہ حج و زیارت کی استطاعت حاصل کر سکے گا. وہ اجرت حاصل کرنے کے لیے حج نہیں کر رہا ہے، بلکہ حج کرنے کے لیے اجرت لے رہا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے پر اس لیے اجرت لیا کرتی تھیں تاکہ ان کے لیے سہولت پیدا ہو جائے اور فرعون پر اصل حقیقت منکشف نہ ہونے پائے. دوسرا ادب یہ ہے کہ دشمنان خدا کو ٹیکس دے کر مدد نہ کرے. یہ دشمنان خدا مکہ مکرمہ اور عرب ممالک کے وہ عمرا ہیں جو راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیت اللہ تک پہنچنے سے روکتے ہیں. انہیں روپیہ پیسہ دینا ظلم پر ان کی مدد کرنے کے مترادف ہے. اس اعانت علی العلم سے بچنے کے لیے کوئی مناسب تدبیر ضرور کرنی چاہیے. اگر کوئی اس اعانت علی الظلم سے بچنے کے لیے کوئی مناسب تدبیر ضرور کرنی چاہیے اگر کوئی تدبیر نہ ہو تو بعض علماء کے نزدیک نفلی حج کے لیے جانے والے شخص کو راستے سے واپس آ جانا چاہیے. ظالموں کی مدد کرنے کے مقابلے میں واپس آ جانا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ایک نئی بدعت ہے. اس بدعت کی پابندی سے یہ خرابی لازم آئے گی کہ آئندہ کبھی یہ مستقل دستور کی حیثیت اختیار کر لے گی، اور اس کی مستقل حیثیت مسلمانوں کی زبردست تذلیل و اہانت ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا جزیہ ہے جو مسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے ادا کرنا پڑتا ہے. یہ عذر مقبول نہیں ہے کہ یہ ٹیکس ہم سے زبردستی وصول کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر بیٹھا رہے یا راستے سے واپس واپس آ جائے تو اس صورت میں کس طرح زبردستی کی جا سکتی ہے؟ بعض مرتبہ حجاج عیش و عشرت کا سامان ساتھ لے جاتے ہیں، لباس بھی عمدہ ہوتا ہے، ظالمین کی نیت ان کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے۔ اگر فقراء کا بھیس بدل کر جائیں اور اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ ہم مالدار ہیں تو شاید ہی کوئی ان سے مطالبہ کرے۔ جو لوگ امیرانہ شان اختیار کرتے ہیں وہ خود ظالمین کو ظلم کی دعوت دیتے ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ زاد راہ اور زیادہ رکھے، تنگی اور اسراف کے بغیر خوشی اور اعتدال کے ساتھ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہو کرے۔ اسراف سے ہماری مراد یہ ہے کہ عمدہ کھانا کھائے اور آسائش کے وہ تمام طریقے اختیار کرے جو مالدار کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنا اسراف نہیں کہلاتا۔ ایک مقولہ ہے، لا خیر فی الصرف ولا صرف فی الخیر، اسراف میں خیر نہیں ہے اور خیر کے کام میں اسراف نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں زاد راہ خرچ کر دینا صدقہ ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جس میں ایک درہم کا اجر 700 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی شرافت کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کا زاد راہ اچھا ہو۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، بہتر حاجی وہ ہے جس کی نیت خالص ہو، زاد راہ پاکیزہ ہو اور یقین کامل ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، فقيل يا رسول الله ما بر الحج؟ فقال طيب الكلام والتعام طيب الكلام واتعام التعام۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے بسند ضعیف روایت کیا ہے۔ حج مقبول کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ حج کی مقبولیت کیا ہے؟ فرمایا، اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ فحش کلامی، بدکاری اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 197۔ پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے، اور نہ کسی کا انزا زیبا ہے، نہ کسی قسم کا انزا زیبا ہے۔ رفس ہر طرح کے لغو کلام اور کام کو شامل ہے، اس میں عورتوں سے پیار و محبت کی باتیں کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا اور جمع کے لیے جذبات ابھارنے والی گفتگو کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس طرح کی گفتگو جمع کے جذبات میں تحریک پیدا کرتی ہے۔ حالت احرام میں جمع ممنوع ہے، اس لیے اس کے لوازمات بھی ممنوع ہیں۔ فسق ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان کو اطاعت خداوندی کے دائرے سے نکال دے۔ جدال یہ ہے کہ آدمی کسی کی دشمنی یا کسی کی بات کاٹنے میں یہاں تک مبالغہ کرے کہ دلوں میں کینہ پیدا ہو جائے، افکار پریشان ہو جائیں، اور حسن و اخلاق کی جو تعلیم شریعت نے دی ہے اس کی مخالفت لازم آئے۔ حضرت سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے دوران فحش کلامی کرتا ہے اس کا حج خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوش گفتاری اور کھانا کھلانے کو حج کی مقبولیت کی علامت قرار دیا ہے۔ کسی کی بات کاٹنا خوش گفتاری کے مخالف ہے، اس لیے آدمی کو راستے میں اپنے ساتھیوں پر اور ساربان وغیرہ خدام پر زیادہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ تواضع اور مروت کا معاملہ کرے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ خوش خلقی یہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو ایذا نہ دے، بلکہ خوش خلقی یہ بھی ہے کہ دوسروں کی ایذا پر صبر کرے، حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا نام سفر اس لیے ہے کہ اس میں لوگوں کے اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں فلاں شخص سے واقف ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر بھی کیا ہے؟ عرض کیا، سفر تو کبھی نہیں کیا۔ فرمایا، اگر تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تو اس سے واقف نہیں ہو، سفر ہی میں تو آدمی کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر قدرت ہو تو پیدل سفر کرے. پیدل سفر حج کے بڑے فضائل ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو وصیت فرمائی تھی کہ اے بیٹو, حج کا سفر پیدل کرو, اس لیے کہ پیادہ پا حاجی کو ہر قدم پر حرم کی نیکیوں کا 700 گنا ثواب ملتا ہے. عرض کیا گیا, حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا, ایک نیکی 1000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. مناسک حج ادا کرنے کے لیے مکے سے عرفات اور منا جانے کے لیے پیدل چلنا راستے میں پیادہ پا چلنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے. گھر سے احرام بھی باندھ لیا جائے تو یہ حج کی تکمیل ہے. قرآن پاک میں ہے, وَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, پارہ نمبر 2 رکو نمبر 8 آیت نمبر 196, اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اتمام حج کی یہی تفسیر کی ہے. بعض علماء سواری پر حج کرنے کو افضل کہتے ہیں کیونکہ اس میں اخراجات کی مشقت ہے, جسمانی ایزا کم برداشت کرنی پڑتی ہے, دل تنگ نہیں ہوتا, سلامتی کے ساتھ پہنچنے اور واپس آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اگر غور کیا جائے تو یہ پہلی رائے کے مخالف نہیں ہے, اور جو شخص ضعیف ہو اور پیدل چلنے میں مزید ضعف کا اندیشہ ہو یا اس کا امکان ہو کہ پیدل چلنے سے دل تنگ ہوگا اور نوبت بدخلقی یا عملی کوتاہی تک پہنچے گی, تو اس کے لیے سواری افضل ہے, جیسے مسافر اور مریض کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے. لیکن اگر روزہ رکھنے سے سفر جاری رکھنے میں پریشانی ہو یا مرض کی زیادتی کا اندیشہ ہو تو انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایک عالم سے کسی نے سوال کیا کہ عمرہ کے لیے پیدل چلنا بہتر ہے یا کوئی گدھا کرائے پر لے لینا چاہیے؟ فرمایا, اگر کرایہ پر لینا ناگوار ہو تو سواری پر سفر کرنا بہتر ہے. اگر پیدل چلنا نفس کے لیے دشوار ہو تو پیدل چلنا افضل ہے. مقصد یہ ہے کہ وہی طریقہ افضل ہے جس میں نفس کا مجاہدہ ہو. یہ بھی ایک رائے ہے. ہمارے خیال میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیدل جائے اور جو رقم کرائے میں خرچ ہو اسے اللہ کی راہ میں دے دے. لیکن اگر اس کا دل یہ دوہری مشقت برداشت نہ کر سکے تو پھر وہی صورت اختیار کی جائے جو بعض علماء نے ذکر کی ہے. چھٹا ادب یہ ہے کہ صرف بار برداری کے جانور پر سوار ہو, محمل پر سوار نہ ہو. ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے محمل پر سوار ہونا پڑے تب کوئی حرج نہیں ہے. محمل پر سوار نہ ہونے میں دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جانور محمل کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عیش کوشوں اور عیش پسندوں کی ہیبت سے امتیاز رہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اونٹ پر سفر حج فرمایا. آپ کے نیچے ایک پرانا کجاوا اور پرانی چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم تھی. آپ نے اسی سواری پر بیٹھ کے طواف بھی کیا تاکہ لوگ آپ کی عادات اور سیرت کا اچھی طرح مشاہدہ کر لیں. اس موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا, خذوا عنی مناسککم, مجھ سے اپنے حج کے افعال سیکھو. کہا جاتا ہے یہ محمل حجاج کی ایجاد ہے. اس دور کے علماء حجاج کی اس روش پر اعتراض کرتے تھے. سفیان ثوری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں کوفے سے حج کے لیے چلا, قادسیہ پہنچ کر مختلف شہروں کے بہت سے رفقائے حج سے ملاقات ہوئی. سب لوگ کھلی سواریوں پر سوار تھے, صرف 2 آدمی محمل میں تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حاجیوں کے قافلے میں محمل سوار اور حجاج کے لباس میں ملبوس مسافر دیکھتے تو فرماتے کہ حج کرنے والے کم اور سوار زیادہ ہیں. پھر آپ نے خستہ حال مسکین کو دیکھا, اس کے نیچے پالان بچھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا, اس قافلے کا بہترین شخص یہ ہے. ساتواں ادب یہ ہے کہ سفر میں پراگندہ حال رہے, بال بکھرے ہوئے ہوں, کپڑے غبار آلود ہوں, زیب و زینت میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور نہ عیش و عشرت کے ساز و سامان جمع کرنے میں مصروف ہو. ایسا نہ ہو کہ زیب و زینت کرنے اور عیش کوشی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا نام متکبرین کی فہرست میں لکھ دیا جائے اور کمزور مساکین اور نیک دل اور نیک سیرت لوگوں کی فہرست سے اس کا اخراج عمل میں آ جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پراگندہ حال رہنے اور پیادہ پا چلنے کا حکم فرمایا ہے. بغوی، تبرانی، عبداللہ ابن حدود بسند ضعیف اور فدالہ ابن عبید کی حدیث میں عیش کوشی اور تن آسانی سے منع فرمایا ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. ایک روایت میں ہے انما الحاج شعثا تفت، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. حاجی وہی ہے کہ بال الجھے ہوئے ہوں اور بدن سے بو آتی ہو. حدیث قدسی ہے یقول اللہ تعالی انظروا الى زوار بیتی انما الحج شعث تفت، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. حاجی وہی ہے کہ بال الجھے ہوئے ہوں اور بدن سے بو آتی ہو. حدیث قدسی ہے یقول اللہ تعالی انظروا الى زوار بیتی قد جاؤنی شعث غبر من کل فج عمیق، اور یہ حاکم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور احمد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے زائرین کو دیکھو کہ ہر طرف سے پراگندہ بال اور غبار آلود لباس میں چلے آ رہے ہیں. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاکم اور احمد کی روایت میں من کل فج عمیق کے الفاظ نہیں ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم لیقضوا تفثهم، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 29، پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کر دیں. یہاں تفس سے مراد بال اور لباس کی پراگندگی ہے. یہ پراگندگی بال منڈانے سے، مونچھیں اور ناخن تراشنے سے دور ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے حکام اور ذمہ داروں کو لکھا کہ پرانے کپڑے پہنا کرو، کھردری اور سخت چیزیں استعمال کیا کرو. ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل یمن حاجی کی زینت ہیں، کیونکہ وہ لوگ اکابر سلف کی طرح منکسر المزاج اور متواضع ہوتے ہیں. لباس کے باب میں سرخ رنگ سے اجتناب کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کے بعض رفقا کسی جگہ اتر کر اپنے جانور چرانے لگے، اونٹوں پر سرخ چادریں پڑی ہوئی تھیں. آپ نے ارشاد فرمایا اری حاز الحمرت قد غلبت علیکم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سرخی تم پر غالب ہو گئی ہے. راوی کہتے ہیں کہ یہ ارشاد سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور جانوروں کی چادریں اتار پھینکیں. اس ہنگامے میں بعض اونٹ ادھر ادھر ہو گئے. اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. آٹھواں ادب یہ ہے کہ سواری کے جانور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اس پر اتنا وزن لادے جس کا وہ متحمل ہو سکے. محمل اونٹ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، سواری کے جانور پر سونا بھی اس کے لیے تکلیف دہ ہے. اہل تقوی اونٹوں پر سوتے نہیں تھے، بلکہ اگر کبھی ضرورت ہوتی تو بیٹھے بیٹھے اونگ لیا کرتے تھے. سواری کے جانوروں پر زیادہ دیر تک سوار رہنا بھی مناسب نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تتخذوا زہور دوابکم کراسی، یہ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اپنے جانوروں کی پشتوں کو چوکیاں مت بناؤ. مسنون و مستحب یہ ہے کہ صبح اور شام کو سواری سے اتر جائے تاکہ جانور آرام کر سکے. تبرانی فی الاوسط انس رضی اللہ عنہ، اس سلسلے میں بعض اکابرین کا معمول یہ تھا کہ وہ جب کوئی جانور کرائے پر لیتے تو مسلسل استعمال کی شرط لگا کر کرایہ طے کرتے، پھر راستے میں اتر کر جانور کو آرام کرنے کا موقع دیتے اور اپنے اس عمل سے ثواب کی امید رکھتے. جو شخص کسی جانور کو تکلیف پہنچائے گا اس پر ناقابل برداشت بوجھ لادے گا، قیامت کے دن اس کے اس عمل کا احتساب ہوگا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے وفات سے کچھ دیر پہلے اپنے ایک اونٹ سے کہا اے اونٹ، مجھ سے اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑا مت کرنا، میں نے تیری طاقت سے زیادہ تجھ پر کبھی نہ لادا. جو شخص کرائے پر جانور لے اسے جانور اور مالک دونوں کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے. اگر گاہ بگاہ سواری سے نیچے اتر جائے تو اس سے جانور کو بھی راحت ملے گی اور مالک کا دل بھی خوش ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت میرا یہ خط اپنے ساتھ لے جائیے اور فلاں صاحب کو پہنچا دیجئے. ابن مبارک نے فرمایا ضرور لے جاؤں گا، لیکن پہلے اونٹ والے سے اس کی اجازت لے لوں. اس لیے کہ میں نے اونٹ کرایہ پر لیا ہے اور مالک نے صرف میرے سامان کی اجازت دی ہے۔ ملاحظہ کیجئے کس قدر احتیاط تھی، خط جیسی معمولی اور بے وزن چیز کے لیے بھی مالک کی اجازت ضروری سمجھی گئی، احتیاط کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اس لیے معمولی چیزوں میں بے احتیاطی غیر معمولی چیزوں میں بے احتیاطی کا سبب بن جاتی ہے۔ نواں ادب یہ ہے کہ حج کے دوران کوئی جانور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے، اگرچہ قربانی کرنا اس پر واجب نہ ہو۔ قربانی کرنے والے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جانور عمدہ اور فربہ ہو، اگر نفلی قربانی ہو تو اس کا گوشت استعمال بھی کرے، اور اگر واجب قربانی ہو تو اس کا گوشت نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 32، اور جو شخص شاعر اللہ کا پورا لحاظ رکھے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک شعائر اللہ کی تعظیم سے یہاں مراد یہ ہے کہ قربانی کا جانور موٹا ہو اور عمدہ ہو۔ افضل یہ ہے کہ حدی میکات سے لے جائے، بشرط یہ کہ کوئی دشواری نہ ہو، لیکن اگر دشواری ہو تو مکہ ہی میں خرید لے۔ خریدنے کے سلسلے میں دام گھٹانے کی فکر نہ کرے۔ اکابرین سلف تین چیزیں خریدنے میں زیادہ قیمت ادا کیا کرتے تھے، پہلی حدی، دوسری قربانی، تیسری باندی غلام، کیونکہ ان تینوں میں افضل وہی ہے جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو مالک کے خیال میں عمدہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمدہ نسل کی ایک اونٹنی حدی میں روانہ کی۔ کچھ لوگوں نے 300 اشرفیوں کے عوض یہ اونٹنی خریدنی چاہی۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی فروخت کرنے کی اجازت مانگی اور عرض کیا میں 300 اشرفیوں سے بہت سے جانور خرید کر روانہ کر دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور فرمایا بل احدہ، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، بلکہ اس کو حدی میں روانہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمدہ اور تھوڑی چیز زیادہ اور خراب چیز کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے۔ 300 دینار میں یقیناً 30 اونٹ خریدے جا سکتے تھے، اور ان 30 اونٹوں کا گوشت اس ایک اونٹنی کے گوشت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا۔ لیکن قربانی کا مقصد گوشت کی کثرت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کا نفس بخل کی برائی سے پاک و صاف ہو جائے۔ ارشاد ربانی ہے لَن يَنَالُ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 37۔ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ مقصود جانوروں کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مال کی عمدگی سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ حج کی مقبولیت کیا ہے؟ فرمایا الاج والتج۔ ابن ماجہ اور حاکم بزار کی حدیث ہے جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، زور سے تلبیہ کہنا اور قربانی کرنا۔ حضرت عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں ما من عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ عز و جل من احر قردما و انہا تاتی یوم القیامت بقرونہا ازلا فہا و ان الدم یقع من اللہ عز و جل بمکانی قبل ان یقع بالارد فطیبو به نفسا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نہر کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، بس اسی سے جی میں خوش ہو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے لَكُمْ بِكُلِّ سَوْفَتَ مِنْ جَلَدَهَا حَسَنَتَ كُلَّ قَطْرَتَ مِنْ دَمَهَا حَسَنَتَ وَأَنَّهَا تَوْدَعَ فِي الْمِيزَانَ فَبَشَرُوا۔ یہ ابن ماجہ حاکم بیہقی کی حدیث ہے جس کو زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تمہارے لیے قربانی کے جانور کے بدن کے ہر بال میں ایک نیکی ہے، اور اس کے خون کے ہر قطرے کے عوض ایک نیکی ہے۔ وہ جانور میزان میں رکھے جائیں گے، خوشخبری حاصل کرو۔ دسواں ادب یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کرے یا حدی کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، سفر کے دوران جو مالی جسمانی مصیبت برداشت کرنی پڑے، سب پر خوش رہے اور کسی بھی لمحہ بددل نہ ہو، اس لیے کہ یہ تمام مصائب حج مقبول کی علامتیں ہیں۔ جس طرح حج کے دوران ایک درہم اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب 700 درہم کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ایک مصیبت برداشت کرنے کا ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں 700 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبول حج کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ گناہ کے وہ تمام کام چھوڑ دے جو حج سے پہلے کیا کرتا تھا، اور ان تمام دوستوں سے کنارہ کشی کر لے جو غلط راستے پر چلنے میں اس کی مدد کرتے تھے، ان کے بجائے نیک لوگوں سے دوستی کرے، اور شر کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے کے بجائے خیر کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے۔ حج کے باطنی اعمال۔ جاننا چاہیے کہ حج کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دین میں اس کے مرتبے و مقام سے واقفیت حاصل کی جائے، پھر اس کے شوق کی آگ دل کے نہاں خانوں میں روشن ہو، اس کے بعد سفر کا عزم و ارادہ ہو، پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش ہو جو سفر حج کے لیے مانے ہوں، پھر احرام کا کپڑا خریدا جائے، پھر زاد راہ اور سواری کا انتظام کیا جائے۔ سفر کا آغاز میقات سے احرام اور تلبیہ، مکہ مکرمہ میں داخلہ، افعال حج کی ابتدا، یہ تمام حج کے مراحل ہیں۔ ان تمام مرحلوں میں یاد کرنے والے کے لیے تذکرہ ہے، عبرت حاصل کرنے والے کے لیے سامان عبرت ہے، مرید صادق کے لیے تنبیہ ہے، اور ذہین آدمی کے لیے اشارات ہیں۔ ذیل میں ہم ان تمام امور کی کلید بیان کرتے ہیں، اس طرح ہر حاجی کو اس کی ذہانت، صفا، قلب اور طہارت باطن کے بقدر باطنی اعمال کے اسرار معلوم ہو جائیں گے۔ فہم۔ وصول اللہ ایک منزل ہے، انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک اس کا نفس شہوات اور لذات سے پاک نہ ہو، قناعت پسند نہ ہو، اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں خدائے وحدہ لا شریک کے تابع نہ ہو، اس وقت تک یہ منزل حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ امتوں کے راہب مخلوق سے کنارہ کش ہو گئے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اللہ کے لیے تمام لذتیں اور شہوتیں ترک کر دیں، اور آخرت کی لالچ میں نفس کو سخت ترین مجاہدوں پر مجبور کیا۔ قرآن پاک میں ان راہبوں کی تعریف کی گئی ہے اور ارشاد فرمایا، ذلک بان منہم قسیین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 82۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں بہت سے عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں، اور یہ لوگ متکبر نہیں ہیں۔ جب رہبانیت ختم ہو گئی اور لوگ اللہ کی عبادت میں غفلت کرنے لگے، شہوات کی پیروی عام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ آخرت کے احیاء اور پیغمبروں کی سنت کی تجدید کے لیے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پچھلے پیغمبروں کے متبعین نے آپ سے رہبانیت اور سیاحت کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رہبانیت اور سیاحت کے بدلے میں جہاد اور بلندی پر تکبیر عطا کی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت مختلف کتابوں میں موجود ہے، ابو داؤد میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ تزن لی فی السیاحت فقال ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، تبرانی میں یہ روایت ان الفاظ میں ملتی ہے، ان لكل امه سیاحه فسیاحه امه الجهاد فی سبیل اللہ، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ کی روایت ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ انی اريد ان اسافر فرسفی قال علیک بالتقوى الله والتکبیر على كل شرف۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے مراد حج ہے۔ کسی نے صائمین کے متعلق دریافت کیا اور ارشاد فرمایا، ہم الصائمون، یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ لوگ روزے دار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم ہے کہ اس نے امت محمدی کے لیے حج کو رہبانیت کے قائم مقام بنا دیا، نہ صرف یہ بلکہ اس گھر کو بھی شرف و عظمت کا محور قرار دیا جس کی زیارت کا نام حج ہے، اس گھر کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی، اسے بندوں کا مقصود ٹھہرایا اور اس علاقے کو جہاں بیت اللہ واقع ہے حرم قرار دیا، پھر اس علاقے کے جانور اور درخت بھی محترم بنا دیے تاکہ حرم کی عظمت و توقیر زیادہ ہو، زائرین دور دراز علاقوں سے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے پراگندہ حال اور غبار آلود لباس میں حاضر ہوتے ہیں اور رب البیت کی عظمت و جلال کی اپنے ہر عمل سے شہادت دیتے ہیں۔ انکساری خضوع اور خشوع کے ساتھ اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس گھر کے پورے احترام کے باوجود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر احاطے سے ماورا ہے، بندوں کا یہ اعتراف ان کے اعتقاد، اطاعت اور عبودیت کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے۔ حج میں وہ اعمال فرض کیے گئے ہیں جن کی حقیقت کے ادراک سے دل و دماغ عاجز ہیں، مثلا کنکریاں مارنا، صفا اور مروہ کے درمیان بار بار دوڑنا وغیرہ۔ یہ فعل اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ بندوں کی عبدیت کا پوری طرح اظہار ہو، دوسری عبادات کی یہ شان نہیں ہے، مثلا زکوٰۃ اس عبادت کا مفہوم معلوم ہے، طبیعت داد و دہش کی طرف رجحان بھی رکھتی ہے، اس عبادت کی علت بھی واضح ہے، یعنی طبیعت بھی بخل کے رذیلے سے پاک ہو جائے، روزے کا مقصد شہوات کا خاتمہ ہے، دراصل یہ شہوت ہی دشمن خدا شیطان لعین کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کے ٹوٹنے سے انسان دوسرے مشاغل سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ رکوع اور سجود میں خداوند قدوس کے لیے تواضع کا اظہار ہے اور ذات پاک کی تعظیم ہے، نفس اللہ کی تعظیم سے انس رکھتا ہے، مگر حج کے افعال سے نہ نفس کو انس ہے، نہ طبیعت کو دلچسپی ہے، نہ عقل کے لیے حقائق کا ادراک آسان ہے۔ حج کے سلسلے میں شریعت کے احکام کی تعمیل محض اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور واجب تباہ ہے، یہاں عقل کے تصرف اور نفس کے میلان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقل جن امور کا ادراک کر لیتی ہے، نفس ان میں دلچسپی لیتا ہے اور یہی دلچسپی عمل پر ابھارتی ہے، اس طرح کے عمل سے کمال ابدیت اور کمال اطاعت کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حج کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، لبیک بحجت حق تعبد، میں حاضر ہوں حج کے لیے حقیقت میں بندگی کی راہ سے۔ یہ الفاظ نماز، روزے اور دوسری عبادات کے سلسلے میں ارشاد نہیں فرمائے۔ شوق، شوق کا مرحلہ فہم کے بعد ہے، یہ جذبہ اس یقین کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ عز و جل کا گھر ہے، اس نے اپنے گھر کو بادشاہ کے دربار کی طرح بنایا ہے، اس کی زیارت کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے، دنیا میں کی ہوئی یہ زیارت ضائع نہیں جاتی بلکہ آخرت میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، یعنی دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں آنکھ اپنے عجز اور فنا کی وجہ سے دیدار الہی کی متحمل نہیں ہو سکتی، آخرت میں اسے بقا کی مدد ملے گی، اس میں دیدار الہی کے تحمل کی استعداد پیدا کر دی جائے گی۔ دنیا میں انسان دیدار الہی سے محروم رہے گا، لیکن خانہ کعبہ کی زیارت سے خانہ کعبہ کے مالک کی زیارت کا استحقاق اسے حاصل ہو جائے گا۔ غرض، خانہ کعبہ کی زیارت کے شوق کی بنیاد دیدار خداوندی کے شوق پر ہے۔ یوں بھی عاشق کو ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جس کی نسبت معشوق کی طرف ہو، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اس لحاظ سے بھی انسان کو اجر و ثواب سے بے نیاز ہو کر زیارت کعبہ کا مشتاق ہونا چاہیے۔ عزم، اس سلسلے میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں نے گھر والوں کی جدائی کو وطن کی مفارقت اور شہوات و لذات سے دور رہنے کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت جیسے عظیم مقصد کے لیے کیا ہے۔ ارادہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں بیت اللہ شریف اور خداوند قدوس کی عظمت و جلال کا اعتراف کرے اور یہ جانے کہ اس نے ایک عظیم الشان اور اہم ترین عمل کا ارادہ کیا ہے، اور جو شخص عظیم کام انجام دیتا ہے وہ اس کے لیے اپنی ہر عظیم چیز قربان کر دیتا ہے، اپنے ارادے میں مخلص ہو۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ ارادے اور عمل میں اخلاص کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ مقبول نہیں ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ آدمی بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہو اور دل میں زیارت کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہو۔ اس لیے اپنے ارادے میں اخلاص پیدا کر لینا چاہیے، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ نام و نمود، شہرت اور ریاکاری سے اجتناب کرے اور ہر ادنا عمل کے مقابلے میں اعلیٰ عمل کو ترجیح دے۔ قطع علائق یہ ہے کہ آدمی سفر سے پہلے حقداروں کے تمام حقوق ادا کر دے اور گناہوں سے خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لے۔ آدمی کے ذمے اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اس کی مثال قرض خواہ کیسی ہے جو جانے والے کا دامن پکڑ کر اپنا قرض مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے، کیا ملک الملوک کے دربار کا سفر درپیش ہے؟ تمہیں اس کے دربار کی حاضری سے شرم نہیں آئے گی حالانکہ تم اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے اور اسے حقیر سمجھتے ہو؟ شرم کرو، گناہوں کا بوجھ لیے جا رہے ہو، کیا وہ تمہارا حج قبول کرے گا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حج قبول ہو تو پہلے لوگوں کے حقوق ادا کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے دل کا رشتہ ہر طرف سے منقطع کر لو، تاکہ تمہارے ظاہر کی طرح تمہارا باطن بھی اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس سفر سے نہیں سے تمہیں رنج، مشقت اور تھکن کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تم ٹھکرا دیے جاؤ گے اور تمہارے اعمال مسترد کر دیے جائیں گے۔ وطن سے اپنا رشتہ اس طرح منقطع کر لے جیسے اب واپسی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ لے کہ مسافر موت کا نشانہ ہوتا ہے، اگر خدا کی مرضی ہوگی تو واپس ہو جائے گی، ورنہ واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے بیوی بچوں کو وصیت کر دے تاکہ واپس نہ ہونے کی صورت میں وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ سفر حج کے لیے قطع علائق کے وقت آخرت کے سفر کا تصور کرے اور یہ سوچے کہ آخرت کے سفر سے بھی تمام علائق منقطع ہو جائیں گے۔ یہ سفر عنقریب پیش آنے والا ہے، سفر حج کے دوران ہم وقت سفر آخرت کا دھیان رکھے، اس لیے کہ آخرت ہی اصل ٹھکانہ ہے، وہی دار القرار ہے۔ یہ سفر اسی آخری سفر کی تیاری کا مرحلہ ہے۔ زاد راہ حلال کی کمائی سے تیار کرنا چاہیے۔ اگر کسی گوشے میں یہ خواہش ہو کہ زاد راہ زیادہ اور اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس طویل سفر کے لیے کافی ہو اور منزل پہنچنے سے پہلے خراب نہ ہو، تو سفر آخرت کا دھیان بھی کرے۔ یہ سفر اس سفر سے کہیں زیادہ دشوار اور طویل ہوگا۔ سفر آخرت کے لیے زاد راہ تقویٰ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب یہیں رہ جاتا ہے، آگے کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ جس طرح تازہ کھانا سفر کی ایک ہی منزل گزرنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے اور ضرورت کے وقت مسافر پریشان ہوتا ہے، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، اسی طرح وہ اعمال بھی ساتھ چھوڑ دیں گے جو ریا اور گناہوں کی آمیزش سے خراب ہو چکے ہیں۔ اس وقت کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی۔ سواری، جب سواری سامنے آئے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمارا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اور ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے جانوروں کو ہمارا تابع کر دیا۔ اس وقت یہ بھی یاد کرے کہ جس طرح سفر حج کے لیے سواری آئی ہے، ایک روز اسی طرح سفر آخرت کے لیے بھی سواری آئے گی، یعنی جنازہ اٹھایا جائے گا اور لوگ قبرستان لے چلیں گے۔ سفر حج سفر آخرت کے مشابہ ہے، اس لیے جب سواری پر بیٹھنے لگے تو یہ ضرور دیکھ لے کہ اس کا یہ سفر آخرت کے سفر کا توشہ ہو سکے گا یا نہیں۔ آخرت کا سفر سامنے ہے اور یقینی ہے، کسی کو کیا معلوم کہ موت قریب ہے، اونٹ کی سواری قریب ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اونٹ پر سوار ہونے کے بجائے کاندھوں پر سوار ہونا پڑے۔ یہ سفر جس کے لیے اس قدر تیاری کی جا رہی ہے مشکوک ہے، آخرت کا سفر مشکوک نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ یقینی سفر سے غفلت برتی جائے اور غیر یقینی سفر کا اس قدر اہتمام کیا جائے۔ احرام کی خریداری، جب احرام کی چادریں خریدنے لگے تو کفن کا تصور ضرور کرے۔ یہ چادریں اس وقت اوڑھی جائیں گی جب خانہ کعبہ قریب ہوگا۔ کیا عجب ہے کہ یہ سفر پورا ہی نہ ہو، احرام کی نوبت ہی نہ آئے اور احرام کے بجائے کفن پہننا پڑے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اس لباس کے بغیر نہیں ہوتی جو عام لباس کے مخالف ہو، اسی طرح رب الکعبہ کی زیارت اور دیدار ہی لباس کے بغیر نہیں ہوتا جو دنیاوی لباس کے مخالف ہو. احرام کے کپڑے کفن کے مشابہ ہیں، نہ احرام سلا ہوا ہوتا ہے اور نہ کفن سلا ہوا ہوتا ہے. شہر سے باہر نکلنا، جب شہر سے باہر آئے تو یہ سوچے کہ میں اپنے اہل وطن سے محض اللہ کے لیے جدا ہو رہا ہوں، میرا یہ سفر دنیاوی اسفار کی طرح نہیں ہے، میں ملک الملوک کے مقدس و محترم گھر کی زیارت کے لیے ان زائرین کی جھرمٹ میں حاضر ہو رہا ہوں. جنہیں حاضری کے لیے آواز دی گئی تو انہوں نے لبیک کہا، جنہیں شوق دلایا گیا تو زیارت کے شوق نے انہیں بیتاب کر دیا، جنہیں اذن سفر ملا تو انہوں نے تمام دنیاوی رشتے توڑ لیے اور اپنے اہل وطن سے جدا ہو کر دربار الہی میں حاضر ہو گئے، تاکہ رب کعبہ کے دیدار کے عوض کعبۃ اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں، یہاں تک کہ ان کی مراد حاصل ہو جائے اور وہ اپنے مولا کے دیدار کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوں. دوران سفر یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل قبول کر لیں گے، اپنے عمل پر بھروسہ نہ ہونا چاہیے اور یہ زعم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے گھر بار اور اہل و عیال چھوڑے ہیں اور ہم طویل دشوار گزار راستوں سے ہو کر یہاں حاضر ہیں، اس لیے ہمارا یہ عمل ضرور قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام پر بھروسہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ اس نے اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور یہ امید رکھے کہ اگر وہ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی آخرت کا مسافر بن گیا تو خدا تعالیٰ سے اس کی ملاقات اسی حال میں ہوگی، کیونکہ اس کا فرمان ہے، وَمَن يُخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 100. اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کروں گا، پھر اس کو موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالی کے ذمے. راستے میں راستے کی گھاٹیاں دیکھ کر وہ احوال یاد کرے جو مرنے کے بعد میقات قیامت تک پیش آئیں گے. سفر کی ہر حالت اور ہر کیفیت کا موازنہ سفر آخرت کی ہر حالت اور ہر کیفیت سے کرے. مثلا رہزنوں کی دہشت سے منکر نکیر کے سوال کی دہشت کا موازنہ کرے، جنگل کے درندوں سے قبر کے کیڑے مکوڑوں اور سانپ بچھوؤں کا موازنہ کرے، اعزا و اقربا کی جدائی سے قبر کی تنہائی اور وحشت کا موازنہ کرے. اس سفر کے دوران قول و عمل پر جس قدر خوف الہی غالب ہوگا، قبر کے لیے اتنا ہی بڑا زاد راہ تیار ہوگا. میقات سے احرام اور تلبیہ. جب میقات سے احرام باندھے اور لبیک کہے تو اس کی معانی پر اچھی طرح غور کرے. یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ندا پر لبیک کہتا ہوں. جب یہ لفظ ادا کرے تو جواب کی قبولیت کی امید رکھے، لیکن اس کے ساتھ یہ خوف بھی رہنا چاہیے کہ کہیں میرا جواب مسترد نہ ہو جائے اور یہ ندا نہ آ جائے، لبیک ولا صادیک. اس سلسلے میں خوف اور امید کے درمیان متردد رہے، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے اور نہ یہ سمجھے کہ اس کی حاضری بالیقین ہے مقبول ہوگی، بلکہ اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرے. تلبیہ ہی حج کا نقطۂ آغاز ہے، اس میں جتنی بھی احتیاط کی جائے کم ہے. سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ابن الحسین رضی اللہ عنہ نے حج کا احرام باندھا، جب سوار ہونے لگے تو چہرہ زرد پڑ گیا، جسم کا رواں رواں کانپنے لگا، تلبیہ ادا نہ کر سکے. کسی نے عرض کیا، تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا، ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے لا لبیک ولا صادیک. بمشکل تمام اب آپ نے لبیک کہا اور بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے. حج کی ادائیگی تک آپ پر یہی کیفیت طاری رہی. احمد ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، جب انہوں نے احرام باندھ لیا تو تلبیہ کہے بغیر چل پڑے اور اسی طرح ایک میل کی مسافت طے کر لی، اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو مجھ سے خطاب کر کے فرمایا، اے احمد، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کے ظالموں سے کہہ دو کہ وہ میرا ذکر کم سے کم کریں، اس لیے کہ جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں لعنت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہوں. میں نے اتنا ہے کہ جو شخص ناجائز حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا لبیک ولا اصادیک حتی تردم فی یدیک، نہ تیرا لبیک معتبر ہے اور نہ صادیق معتبر ہے جب تک تو وہ چیز واپس نہ کر دے جو دوسرے لوگوں کی تیرے قبضے میں ہے۔ اے احمد، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ جملہ ہمارے لبیک کے جواب میں نہ کہہ دیا جائے۔ جب حاجی لبیک کہے تو یہ آیت کریمہ ذہن میں رکھے، وَإِذْنَا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کے لیے پکار۔ تلبیہ دراصل اسی ندا کا جواب ہے جس کا حکم اس آیت کریمہ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تلبیہ کے وقت یہ سوچے کہ سورہ قیامت کے ذریعے بھی لوگوں کو پکارا جائے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے، ان میں سے کچھ لوگ مقرب ہوں گے اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو غضب الہی کے مستحق ہیں، کچھ ٹھکرائے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ امید و بیم کی کشمکش میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی حالت حجاج کے حالت کے مشابہ ہوگی، انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ اللہ نے ان کا حج مقبول کر لیا ہے یا رد کر دیا ہے۔ مکہ میں داخلہ، مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت یہ ذہن میں رکھے کہ میں حرم مامون میں پہنچ گیا ہوں، اور یہ توقع رکھے کہ مکہ مکرمہ کے داخلے سے وہ عذاب الہی سے بھی مامون و محفوظ ہو جائے گا، اور اس خیال سے ڈرتا رہے کہ اگر میں قرب الہی کا اہل قرار نہ پایا تو حرم کعبہ سے نامراد و ناکام واپس ہو جاؤں گا اور غضب الہی کا مستحق ٹھہروں گا۔ امید و بیم کی اس کشمکش میں امید غالب رہنی چاہیے، اس لیے کہ خداوند قدوس کا کرم عام ہے، وہ رحیم ہے، خانہ کعبہ مقدس و محترم ہے، آنے والے کے حق کی رعایت کی جاتی ہے اور مانگنے والے کو محروم نہیں کیا جاتا۔ خانہ کعبہ کی زیارت، جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو دل میں اس کی عظمت و جلالت محسوس کرے اور یہ خیال کرے کہ وہ اس وقت رب کعبہ کے دیدار کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس وقت یہ امید بھی رکھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عظیم گھر کی زیارت کی سعادت سے نوازا ہے، اسی طرح اپنے وجہ کریم یعنی اپنے چہرہ مبارک کے دیدار کے شرف سے بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے عظیم مرتبے پر پہنچایا اور اپنے پاس آنے والوں کے زمرے میں داخل فرمایا۔ اس موقع پر جنت میں داخلے کا تصور بھی کرے، لوگوں کا ہجوم جنت کے دروازے پر ہوگا، کچھ لوگوں کو داخلے کی اجازت مل جائے گی اور کچھ لوگ واپس کر دیے جائیں گے۔ حج کے دوران جو حالات پیش آئیں سب کا آخرت کے احوال سے موازنہ کرے، حج کے تمام احوال آخرت کے حالات پر دلالت کرتے ہیں، اس معاملے میں غفلت کا شکار نہ ہو۔ طواف کعبہ، جاننا چاہیے کہ طواف کعبہ نماز کے مشابہ ہے، نماز کی طرح طواف میں بھی خشوع، خضوع، تعظیم، خوف اور رجا کا استحضار رہنا چاہیے۔ باب اسرار الصلاۃ میں ہم اس موضوع پر طویل گفتگو کر چکے ہیں۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جس میں مشغول ہونے سے آدمی ان مقربین ملائکہ سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے جو عرش کے ارد گرد جمع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ طواف کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی کا جسم خانہ کعبہ کا طواف کرے، بلکہ اصل مقصود دل کا طواف ہے جو ذکر الہی سے ادا ہوتا ہے۔ اس طواف کا طریقہ یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز بھی ذکر الہی سے ہو اور اختتام بھی ذکر الہی پر ہو۔ جاننا چاہیے کہ اصل طواف یہ ہے کہ دل باری تعالی کا طواف کرے۔ خانہ کعبہ عالم ظاہر میں دربار الہی کا نمونہ ہے، کیونکہ دربار الہی عالم ملکوت میں ہے، اس لیے ظاہر کی نگاہ سے اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے عالم ظاہر میں بدن دل کا نمونہ ہے اور دل عالم غیب میں سے ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ عالم ظاہر یا عالم شہود عالم باطن یا عالم ملکوت کا زینہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آسمان کا بیت المعمور زمین کے کعبے کے مقابل میں ہے، فرشتے بیت المعمور کا اسی طرح طواف کرتے ہیں جس طرح لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ اس طواف سے عاجز ہیں، اس لیے انہیں حکم ہوا کہ وہ بقدر وسعت فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، من تشبہ بقومی فہو منہم، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ جو شخص طواف حقیقی پر قادر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ خود اس کی زیارت کرتا ہے۔ چنانچہ اہل کشف نے متعدد بزرگان دین کی یہی کیفیت دیکھی ہے۔ استلام، حجرہ اسود کو بوسہ دیتے ہوئے یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں، اس وقت یہ عہد بھی کرے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور اس عہد کی تکمیل کروں گا۔ عہد پورا نہ کرنے والے غضب الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحجر الاسود یمین اللہ عز و جل فی الارض یسافہ بہا خلقہ کما یسافہ الرجل اخا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احیاء العلوم کی کتاب العلم میں یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، حجرہ اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اسی طرح مصافحہ کرتا ہے جس طرح آدمی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔ پردہ کعبہ اور ملتزم، ملتزم سے چمٹنے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں محبت اور شوق سے بیتاب ہو کر قرب خداوندی کا طالب ہوں۔ دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ میرے جسم کا جو حصہ ملتزم سے مس ہو جائے گا دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ کعبے کے پردے کو پکڑ کر الحاء و زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اور اس شخص کی طرح گڑ گڑائے جو گناہوں پر ندامت کے بعد اپنے مہربان آقا کے دامن عفو میں پناہ تلاش کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ تیرے علاوہ نہ میری کہیں پناہ گاہ ہے نہ میرا کوئی ٹھکانہ ہے، اور اس وقت تک دامن نہیں چھوڑتا جب تک آقا گناہوں کی معافی کا اعلان نہیں کر دیتا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی نشست گاہ میں بار بار آئے اور آقا کے چشم و ابرو کے اشارے پر ہر خدمت کے لیے مستعد رہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو بادشاہ کے دربار میں بار بار جائے اور اپنے بارے میں بادشاہ کے حکم کا منتظر رہے، دل امید و بیم کی کشمکش میں گرفتار ہو، جب سعی کرے تو میزان قیامت کا تصور کر لے۔ صفا نیکی کا پلڑا ہے اور مروہ برائی کا پلڑا ہے، پھر یہ سوچے کہ قیامت کے روز ان دونوں پلڑوں پر نظر رہے گی، کبھی یہ اٹھتا ہوا محسوس ہوگا اور کبھی جھکا ہوا لگے گا، دیکھیے کون سا پلڑا غالب آتا ہے اور کون سا پلڑا مغلوب غضب الہی کا مستحق رہتا ہے، یا رضائے الہی کا، عذاب کا پروانہ ملتا ہے یا مغفرت کا۔ وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں لوگوں کا جمع غفیر نظر آتا ہے، آوازیں بلند ہوتی ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور مشاعر کی آمد و رفت میں لوگ اپنے اپنے آئمہ کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ منظر میدان قیامت کے منظر سے مشابہ ہے، وہاں بھی قومیں اپنے اپنے پیغمبروں کے پیچھے ہوں گی، ہر شخص اپنے نبی کی شفاعت کا منتظر ہوگا اور اس فکر میں مبتلا ہوگا کہ اس کے حق میں یہ شفاعت قبول کی جائے گی یا نہیں۔ حاجی کے دل میں جب میدان قیامت کا خیال آئے تو گریہ طاری کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا لے، انشاءاللہ کامیاب لوگوں کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ اس میدان میں کی ہوئی دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ مقبول ہوں گی، کیونکہ یہ مقدس و محترم میدان ہے، یہاں ہر وقت رحمت خداوندی کا نزول رہتا ہے۔ یہ میدان اوتاد و ابدال، صلحاء اور ارباب قلوب سے کبھی خالی نہیں رہتا۔ جب یہ لوگ آہوزاری کرتے ہیں، دست بدعا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گردنیں خم کرتے ہیں اور پر امید نگاہوں سے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کی دعائیں ضائع نہیں جاتیں بلکہ ان پر وہ رحمت نازل ہوتی ہے جو سب کو ڈھانپ لے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ بدترین گناہ یہ ہے کہ آدمی عرفات میں پہنچنے کے بعد بھی یہ تصور کرے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ حج کا راز اور مقصود ہی یہ ہے کہ ہمتوں کا اجتماع ہو اور ملکوں ملکوں کے اوتاد و ابدال کے وجود سے انہیں تحریک ملے۔ رحمت الہی کو جوش میں لانے کا اس سے اچھا ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمتیں ایک زمین پر ایک وقت میں جمع ہوں اور دل ایک دوسرے کی مدد کریں۔ رمی جمار، کنکریاں پھینکنے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں اظہار بندگی کے طور پر تعمیل حکم خداوندی کر رہا ہوں، اس کام میں جسے انجام دے رہا ہوں نہ نفس کے لیے کوئی حس ہے اور نہ عقل کے لیے فکر کی کوئی گنجائش ہے، پھر یہ سوچے کہ میں اس عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی تقلید کر رہا ہوں، ہزاروں سال قبل آج ہی کے دن شیطان لعین ان کے سامنے ظاہر ہوا تھا اور اس نے اللہ کے پیغمبر کے حج میں خلل ڈالنے اور انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دشمن کے ارادے سے باخبر کر دیا اور حکم دیا کہ وہ کو روکنے کے لیے اور اس کی ناپاک امید منقطع کرنے کے لیے کنکریاں ماریں۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو شیطان ظاہر ہوا تھا، آپ نے اس لیے کنکریاں ماری تھیں، ہمارے سامنے شیطان آیا نہیں، پھر ہم کیوں یہ کام کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ بھی شیطان ہی کا پیدا کردہ ہے، وہی معترضین کے دلوں میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ تم اس بیکار و لغو کام میں مت پڑو، اس طرح وہ تمہیں تمہارے ارادے سے باز رکھنا چاہتا ہے اور اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ کام بے فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد پوری کوشش اور قوت کے ساتھ کنکریاں مارو اور یہ تصور کرو کہ شیطان تمہارے سامنے ہے اور تم اسے اپنے پاس سے بھگا رہے ہو۔ اگرچہ یہ کنکریاں بظاہر زمین پر گر رہی ہیں لیکن حقیقت میں شیطان کے منہ پر پڑ رہی ہیں اور اس کی کمر توڑے دے رہی ہیں۔ شیطان کی تذلیل و توہین اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی جائے جس میں نفس اور عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارت، جب تمہاری نظر مدینہ منورہ کی دیواروں پر پڑے تو یہ سوچو کہ مدینہ منورہ وہی شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا اور اس کو آپ کے لیے دار الحجرت قرار دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور سنن مشروع فرمائے، دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا اور دین حنیف کی سربلندی کے لیے جدوجہد فرمائی۔ وفات کے بعد بھی اس سرزمین کو یہ سعادت ملی کہ آپ کا جسد مبارک اسی کے پہلو میں رہے، آپ کے دو معتمد وزیروں کی قبریں بھی یہیں آپ کی قبر مبارک کے برابر ہیں۔ مدینہ میں داخل ہونے کے بعد یہ سوچو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس زمین پر پڑے ہوں گے، میں جس جگہ بھی اپنا پاؤں رکھ رہا ہوں کبھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ اپنا قدم رکھتے تھے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں وقار، سکون اور خوف کے ساتھ چلو، چلتے پھرتے یہ سوچتے رہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار میں کتنا وقار تھا اور کس قدر تواضع تھی۔ اس کے ساتھ یہ تصور بھی کرو کہ اللہ نے اپنے محبوب رسول کے دل میں اپنی معرفت کا کتنا بڑا حصہ ودیت فرمایا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظمت عطا کی ہے کہ آپ کا ذکر بلند کیا، اپنے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا اور ان لوگوں کے عمل باطل کر دینے کی وعید نازل فرمائی جو آپ کی تعظیم نہیں کرتے اور آپ کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تصور بھی کرو، ان پر خداوند قدوس نے کتنا بڑا انعام کیا ہے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت نصیب فرمائی، آپ کے دیدار کی سعادت عطا کی اور آپ کے ارشادات سننے کی توفیق بخشی۔ اس وقت اپنے حال پر افسوس کرو کہ یہ سعادت ہمارے مقدر میں نہ تھی، حد تو یہ ہے کہ ہمیں آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ دنیا میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی سعادت سے محروم رہے، آخرت میں محروم نہیں رہیں گے، لیکن کیا معلوم اس وقت ہمارا کیا حال ہو، خدا کرے ان لوگوں کا انجام ہمارا انجام نہ ہو جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرفع الی اقوام فیقولون یا محمد یا محمد فاقول یا ربی اصحابی فیقول انک لا تدری ما احدث بعدک فقول بعد او سحق۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی روایت میں یا محمد کے الفاظ نہیں ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، میرے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے جو کہیں گے کہ اے محمد، میں کہوں گا یا اللہ یہ لوگ میرے اصحاب ہیں، خداوند قدوس فرمائیں گے تم نہیں جانتے، تمہارے بعد انہوں نے دین دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی ہیں، یہ سن کر میں لوگوں سے کہوں گا دور رہو، الگ رہو۔ چنانچہ اگر تم لوگوں نے بھی آپ کی لائی ہوئی شریعت کا احترام نہ کیا اور ایک ہی لمحے کے لیے صحیح اس سے اعراض کیا، تو تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ضرور رکھو کہ وہ تمہیں ایمان کی دولت عطا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کرے گا، خاص طور پر اس صورت میں کہ اس نے تمہیں وطن سے دور کیا اور کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ محض آپ کی محبت میں آپ کی زیارت کے شوق کی تکمیل کے لیے یہاں تک پہنچایا۔ تمہارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق تھا، لیکن دنیا میں جب یہ زیارت ممکن نہ ہو سکی تو تم نے اسی پر اکتفا کیا کہ آپ کے آثار مبارکہ اور آپ کی قبر مبارک ہی کی زیارت ہو جائے۔ رحمت خداوندی کے شایان شان یہی ہے کہ زیارت کے بعد تم آخرت کی زیارت سے بھی محروم نہ رہو۔ جب تم مسجد نبوی میں پہنچو تو یہ سوچو کہ مسجد نبوی وہ مقدس اور قابل احترام جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں سے اعلیٰ و افضل لوگوں کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض اسی جگہ ادا کیے گئے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں افضل ترین لوگ زندگی میں بھی جمع تھے اور مرنے کے بعد بھی جمع ہیں۔ مسجد نبوی میں خشوع کے ساتھ داخل ہو اور اس مقدس جگہ کا پورا پورا احترام کرو۔ اس جگہ کے شایان شان یہی ہے کہ ہر مومن کا دل لرزاں رہے۔ ابو سلیمان روایت کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، جب مدینہ میں حاضری ہوئی اور مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تو لوگوں نے مزار مبارک کی طرف اشارہ کیا اور بتلا دیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو اپنے رفقا سے کہا کہ مجھے یہاں سے واپس لے چلو، مجھے یہ شہر اچھا نہیں لگتا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ وفات کے بعد بھی آپ کی زیارت اسی طرح کرنی چاہیے جیسے زندگی میں کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اتنا فاصلہ رہنا چاہیے جتنا فاصلہ آپ کے جسد مبارک سے زندگی میں ہوتا تھا۔ جس طرح تم زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھونا، بوسہ دینا وغیرہ خلاف ادب سمجھتے ہو، اسی طرح وفات کے بعد سمجھو۔ قبر مبارک کو ہاتھ مت لگاؤ نہ بوسہ دو، بلکہ دور کھڑے ہو کر متوجہ رہو۔ مزارات وغیرہ کو بوسہ دینا یہود اور نصارہ کی عادت ہے، اس سے گریز کرو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری حاضری، تمہارے قیام اور تمہاری زیارت کا علم ہوتا ہے۔ تمہارا درود و سلام بھی آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ اسے جب روزہ اطہر پر حاضری دو تو تصور کر لیا کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لحد مبارک میں ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو مجھ تک میری امت کے لوگوں کا سلام پہنچاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسائی ابن حبان اور حاکم میں یہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے: ان اللہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امت السلام۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس شخص سے متعلق ہے جو آپ کی قبر مبارک پر حاضر نہ ہوا ہو، بلکہ اپنی جگہ ہی سے درود و سلام بھیجے جا رہا ہو۔ اس شخص کا تصور کیجئے جو وطن سے جدا ہو کر راستے کی مشقتیں برداشت کرتا ہوا لقائے رسول کے شوق میں یہاں پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من صلی علی واحد صلی اللہ علیہ عشرہ۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ یہ اجر و ثواب اس شخص کے لیے ہے جو محض زبان سے درود و سلام بھیجے۔ وہ شخص جو بنفس نفیس یہاں حاضر ہو گیا ہے، اس کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا، اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قبر مبارک پر حاضری دے کر منبر شریف کے پاس آؤ اور وہ منظر یاد کرو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور مہاجرین و انصار کا ہجوم آپ کے ارشادات سننے میں ہمتن مشغول رہتا تھا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دعا کرو۔ حج کے سلسلے میں یہ دل کے اعمال کی تفصیل ہے۔ جب حج سے فراغت ہو جائے تو اپنے دل پر رنج و غم اور خوف طاری کرے اور یہ سوچتا رہے کہ معلوم نہیں میرا حج قبول ہوا یا نہیں، مجھے مقبولین کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے زمرے میں، اور یہ سوچتا رہے کہ یا ان لوگوں کے زمرے میں جنہیں ٹھکرا دیا گیا، اور جو غضب الہی کے مستحق ہیں اپنے دل پر نظر ڈالے۔ اگر اس کا دل دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے اور عبادت میں اسے زیادہ لطف محسوس ہونے لگا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کی محنت بارآور ہوئی اور حج قبول کر لیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج قبول کرتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، اور جس سے محبت رکھتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے اور شیطان کو اس پر غالب ہونے نہیں دیتا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برخلاف ہو، یعنی دل میں دنیا کی محبت بڑھ گئی ہو، عبادت کی رغبت کم ہو گئی ہو، تو یہ سمجھے کہ اس کا حج ٹھکرا دیا گیا ہے اور وہ تمام محنت جو اس راہ میں اس نے کی ہے ضائع ہو گئی ہے۔ پریشانی اور مشقت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ نعوذ باللہ سبحانہ و تعالی من ذالک۔ حج کے اسرار کا بیان ختم ہوا، اب آداب تلاوت القرآن بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔